بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ لیل کی آیات 1 سے 11 تک کی تلاوت اور عنایات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلوار پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح رمضان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی منجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامع، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ عالمی عدالت انصاف میں نقصانات کی تلافی کا امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرانا ایران کی حقانیت کی علامت ہے، وزارت خارجہ ایران کا بیان۔ مولانا فضل الرحمان کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، عدالتی اصلاحات بل کی منظوری پر مبارکباد۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے جن میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو اسلامی جمہوریہ ایران کے مواقف کی حقانیت اور امریکی حکومت کے غلط رویوں کو بیان کرنے والی ایک اور دستاویز قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے عالمی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے کے تعلق سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس بیانیے میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کا 30 مارچ 2023 کا فیصلہ اسلامی جمہوری ایران کے مواقف کی قانونی حیثیت اور ریاست متحدہ امریکہ کی غلط پالیسیوں پر ایک اور دستاویز ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے اپنے کل کے فیصلے میں امریکی حکومت کے تمام دفاع اور دعووں کو مسترد کر دیا اور اس حکومت کی کسی بھی دلیل پر غور نہیں کیا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں ریاست متحدہ امریکہ کی طرف سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودت معاہدے کے آرٹیکل 3 پیراگراف 1، آرٹیکل 4 پیراگراف 1 اور 2 اور آرٹیکل 10 کے مطابق امریکی حکومت نے اپنی ذمہ داریوں، اقتصادی تعلقات اور ایران اور امریکہ کے درمیان 15 اگست 1995 کے قونصلر حقوق کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور امریکی حکومت کو ان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے امریکی حکومت کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرنے کے بعد اس حکومت کو نقصانات کی تلافی کے لیے پابند کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مطابق عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جاری کردہ فیصلہ ایران کی درخواست کے دلائل کی مضبوطی اور اعتبار کو ظاہر کرتا ہے۔ واضح ہے کہ اس اہم فیصلے میں بین الاقوامی عدالت انصاف نے امریکہ کے تمام جعلی دفاع کو واضح طور پر مسترد کیا اور امریکہ کی جانب سے کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی پر زور دیتے ہوئے ایران کو حق بجانب قرار دیا ہے اور نقصانات کی تلافی کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرانا خود اسلامی جمہوریہ ایران کی درخواست کے حق بجانب ہونے کی اہم ترین دلیل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ایرانی قوم کے حقوق کے مطالبے کو اپنے ذاتی فرائض میں سے ایک سمجھتا ہے اور ایران کے معزز لوگوں کے حقوق اور ایرانیوں کے قومی مفادات کے مطالبے کے لیے تمام سفارتی، قانونی اور عدالتی طریقوں کا استعمال کرے گا۔ پاکستان کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے عدالتی قانون میں اصلاحات کا بل منظور ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق مولانا فضل الرحمان شہباز شریف سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں ان کا استقبال مسلم لیگ نون کے صدر نے کیا۔ دونوں رہنماؤں کی بیٹھک میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی پارلیمنٹ سے منظوری پر مبارکباد پیش کی۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو اتحادیوں کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی، جبکہ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن پر آئین کا مذاق اڑانے کا الزام عائد کیا ہے۔ الیکشن کے التوا کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ کے ٹوٹنے کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں عمران خان نے لکھا ہے کہ بقول ان کے، امپورٹڈ حکومت، ان کے ہینڈلر اور سمجھوتا کرنے والے الیکشن کمیشن آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عمران خان کے مطابق یہ لوگ انتخابات سے انتہائی خوفزدہ اور اپنے سزا یافتہ لیڈروں کو پاک کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واضح ہو گیا کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 دن کی آئینی شق انہیں ناگوار تھی۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ 5 ارکان کا ہو یا فل بینچ ہو فرق نہیں پڑتا، بس بتایا جائے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے یا نہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں انتخابات کے التوا کی سماعت کرنے والا بینچ کل اس وقت ٹوٹ گیا جب ایک جج جسٹس امین الدین نے کیس کی مزید سماعت سے معذرت کر لی تھی، تاہم جمعے کو ایک نیا بینچ مذکورہ کیس کی سماعت کرے گا۔ پاکستان نے زمین سے فضا مار کرنے والا میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی بحریہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ زمین سے فضا مار کرنے والے میزائل سسٹم کا تجربہ جمعرات کی صبح کیا گیا، جو پوری طرح کامیاب رہا۔ اس موقع پر بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل امجد خان نیازی اور دوسرے افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمرل امجد خان نیازی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی بحریہ ملک کی آبی سرحدوں کے خلاف کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ قابل ذکر ہے گزشتہ سال بھی پاکستانی بحریہ نے کھلے سمندروں میں اینٹی شپ میزائلوں کے کئی تجربات کیے تھے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں، جن میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے، جبکہ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گجرات کے شہر بڑودا، بنگال کے شہر ہاوڑا اور ریاست مہاراشٹر کے شہروں جلگاؤں اور سنبھاجی نگر یا اورنگ آباد میں فرقہ وارانہ فسادات میں جہاں جم کر ہنگامہ ہوا اور نجی اور سرکاری نیز پولیس کی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ جلگاؤں میں مقامی ذرائع کہنا ہے کہ فسادات اس وقت شروع ہوئے جب رام نومی کے تہوار کے جلوس میں ایک مسجد کے سامنے سے تیز آواز میں ڈی جے بجا کر لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ مہاراشٹر کے ہی سنبھاجی نگر یا اورنگ آباد میں بھی فرقہ وارانہ فسادات کی خبریں ہیں، جہاں مشتعل ہجوم نے پولیس کی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ ادھر ریاست گجرات کے شہر بڑودا میں جمعرات کو رام نومی کے جلوس کے دوران 2 فرقوں کے لوگ ایک سے زائد بار آمنے سامنے آ گئے، جبکہ بنگال کے شہر ہاوڑا میں بھی ایک دوسرے پر حملے کیے اور جلاؤ گھراؤ کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے کہا کہ انہیں پہلے سے ہی اس بات کا اندیشہ تھا کہ رام نومی کے موقع پر فسادات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاوڑا میں جلوس کا راستہ تبدیل کیے جانے کی وجہ سے فسادات ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے ایک مندر میں حادثہ پیش آنے سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوؤں کا تہوار رام نومی کے موقع پر اندور شہر کے ایک مندر میں کنویں کی چھت دھس جانے سے 2 درجن سے زیادہ لوگ کنویں میں جا گرے، جن میں سے 13 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ کہنا کہ مندر کے اندر واقع ایک کنویں کو چھت کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا تھا اور بھیڑ کے سبب وہ چھت دھنس گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے جس میں اب تک 19 افراد کو کنویں سے باہر نکال لیا گیا ہے۔ شام کے ایئر ڈیفنس نے صہیونی فوج کے فضائی حملوں کو ناکام بنا دیا۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سانا کے مطابق صہیونی فوج گزشتہ رات کے حملے میں دمشق کے مضافاتی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن شام کے ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر میزائلوں کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ شام کی فوج کے کالا عہدیدار نے بتایا کہ یہ حملہ بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب 1:20 پر ہوا اور میزائل مقبوضہ جولان علاقے سے مارے گئے تھے۔ مقامی ذرائع نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ فلسطین کے ذرائع نے بتایا کہ غاصب صہیونی فوج نے جمعرات کی صبح مغربی کنارے کے شہر جنین کے جنوب میں واقع قباطیہ ٹاؤن پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ہمارے مجاہدین قباطیہ ٹاؤن میں غاصب صہیونی فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ القدس بریگیڈ کے جنین بٹالین نے بھی بدھ کو اعلان کیا تھا کہ اس کے مجاہدین نے قباطیہ ٹاؤن میں صہیونی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ اس آپریشن میں جنین بٹالین کے گروپ ہیفا اسٹریٹ پر واقع تائن جیم ٹاؤن کے قریب صہیونی فوجی گاڑی کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق فلسطینی مزاحمت فورسز نے فروری کے مہینے مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے خلاف 1,100 سے زائد آپریشن کیے، جس کے نتیجے میں 8 صہیونی ہلاک اور 43 زخمی ہوئے۔ بغداد میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر کی دعوت افطار میں شام اور سعودی عرب کے سفیروں نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق بدھ کی رات ہونے والی یہ دعوت افطار بغداد میں متعین ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق کی جانب سے کی گئی تھی، جس میں اردن، کویت، لبنان، افغانستان اور موریتانیہ کے سفیروں نے شرکت کی۔ روس کے سفیر بھی اس دعوت میں مدعو تھے۔ یمن کے وزیر دفاع نے خبردار کیا کہ اگر جارح افواج نے حملے بند کرنے پر مبنی انصار اللہ کے سربراہ کی تجویز پر عمل نہ کیا تو انہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ المصیرہ نیوز چینل کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے، جو صبح حجہ میں فوج اور عوامی رضاکار فورس کے دستوں کا معائنہ کرنے کے لیے میدی شہر پہنچے تھے، جارح سعودی فوجی اتحاد کو سخت خبردار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سہ اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں مسئلہ فلسطین پر تہران ریاض روابط کی بحالی کے سمجھوتے کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران اور سعودی عرب کے روابط کی بحالی کی اہمیت اور دنیا بھر کے ملکوں کی جانب سے اس کے خیر مقدم کے محرکات اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین پر اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں فون لائن کے ذریعے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب حصہ لیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ صفدر رضا صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ جی صفدر رضا صاحب، السلام علیکم۔ جناب، ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی روابط کی بحالی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اس میں ابھی کچھ کام باقی ہیں، یعنی دونوں ملکوں میں سفارت خانے کھولنے کی شرائط طے ہونا باقی ہے، لیکن بہرحال دونوں ملکوں کی جانب سے، دونوں ملکوں کے حکام کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادتیں روابط کی بحالی پر مصمم ہیں اور اس سلسلے میں آگے بڑھ رہی ہیں، کام ہو رہا ہے۔ اس کا جو خوشائن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر مغربی ایشیا کے سبھی ملکوں کی جانب سے، پوری اسلامی دنیا کی جانب سے اور غیر جانبدار دنیا کی جانب سے، چند ملکوں کو چھوڑ کے، اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. تو دنیا بھر کے ملکوں کی جانب سے, پوری عالمی برادری کی جانب سے ایک طرح سے تہران ریاض روابط کی بحالی سمجھوتے کے کا جو خیر مقدم کیا جا رہا ہے, اس کے بنیادی محرکات کیا ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو کفات بازاری آئی ہوئی ہے اور دنیا میں جو نا امیدی کی کیفیت ہے اور دنیا میں جو امریکہ کے زوال کے بعد امریکہ کی عقب نشینی ہے اور دنیا میں یوکرین جنگ کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ یوکرین جنگ کے بعد روسی کرنسی روبیل کو بہت دھچکا پہنچنا چاہیے تھا, لیکن نہ صرف یہ کہ روبیل مضبوط ہوا ہے بلکہ ڈالر کی قیمت بڑی کم ہوئی ہے اور یورپ میں فائنینشل کے ساتھ بازاری ہے. تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں امن ہو اور ڈپلومیسی کو موقع دیا جائے اور سفارتکاری کو جنگ کے اوپر فوقیت دینے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ امن ہو اور لوگ اپنے مسائل کا جو ہے وہ حل مذاکرات کے ذریعے اور سفارتکاری کے ذریعے ڈھونڈیں. اس لیے ایران اور ریاض کے درمیان جو ہے سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کو ایک بڑے عرصے کے بعد ایک اچھی خبر کے طور پر دیا گیا ہے اور دنیا کے تقریباً سبھی ممالک نے سوائے اسرائیل کے, حتیٰ کہ امریکہ تک نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دوسری بڑی طاقت, دوسری بڑی جو بات اسے ظاہر ہوتی ہے وہ ایران کا عالمی سطح پر ایک طاقت کے طور پر تسلیم کیا جانا بھی شامل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ دنیا میں امن ہو, دنیا میں بڑے ممالک اور بالخصوص ایران کے خلاف جو امریکی سازشیں اور ایران کو تنہا کرنے کی پالیسی تھی وہ ناکام ہوئی ہے اور ایران پر جو ہے وہ غیر ضروری یک طرفہ پابندیاں ہیں, اس کے باوجود ایران ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور ایران نے کبھی جنگ کی اور ہنگامے کی اور غیر ضروری اقدامات کی بات نہیں بلکہ ڈپلومیسی کی اور دنیا میں عزت و احترام کی بات کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کی جو مثبت رائے ایران کے بارے میں آئی ہے یہ بہت حیرت ناک ہے, اگرچہ یہ قابل فہم ہے لیکن بہرحال یہ ایک مثبت اثر ہے جو ہے وہ ایران کی ڈپلومیسی کا کہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک نے اس خبر کا خیر مقدم کیا ہے.
جی بہت بہت شکریہ جناب. جی صفدر صاحب, جناب دیکھیے ویسے تو ایران اور سعودی عرب کے روابط کے یقیناً علاقائی بھی اثرات مرتب ہوں گے اور عالمی بھی, لیکن آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ فلسطین. مسئلہ فلسطین قلب عالم اسلام ہے, عالم اسلام کا بنیادی ترین مسئلہ ہے. فلسطین قلب عالم اسلام ہے. ظاہر ہے کہ پوری امت مسلمہ کا دل فلسطین کے لیے دھڑکتا ہے. ممکن ہے کہ بعض حکومتیں نادانی میں یا نادانستگی میں یا غفلت میں اس فریضے کی طرف سے فلسطین کے سلسلے میں جو ان پر عائد ہے کچھ کوتاہی کریں, لیکن عوام تو بہرحال بیدار ہیں اور عوام چاہے سعودی عرب کے ہوں, چاہے مصر کے ہوں, چاہے متحدہ عرب امارات کے ہوں, چاہے پاکستان کے ہوں, چاہے مسلم عوام انڈیا کے ہوں, انڈونیشیا, پوری دنیا کے, وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اب جبکہ مشرق وسطی میں ایران اور سعودی عرب میں اختلاف ڈال کے ان میں دوری پیدا کر کے ان کی خلیج بڑھا کے یہ کوشش کی گئی تھی کہ مسئلہ فلسطین میں اسلامی دنیا کو تقسیم کر دیا جائے, چنانچہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. اب جبکہ ریاض اور تہران نے متحد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے, اپنے روابط بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کی قیادتوں کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں, چنانچہ سعودی فرما روا کی جانب سے صدر ایران کو دورے کی دعوت دی گئی جو صدر ایران نے قبول بھی کر لی ہے, تو اب مسئلہ فلسطین پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے ان ملکوں کے موقف میں نمایاں تبدیلی آئے گی جنہوں نے بہت حد تک مسئلہ فلسطین کی جانب سے غفلت کا ثبوت دیا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بھی مسئلہ فلسطین کی حساسیت کی وجہ سے بحال ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جبکہ بہت سارے عرب ملکوں نے بالخصوص سعودی عرب نے, یو اے ای نے, مصر نے اور بحرین نے اور اس کے قافلے ملکوں نے جب فلسطین کے مسئلے کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا اور انہوں نے ٹرمپ کے ابراہم منصوبے کے مطابق اسرائیل سے تعلقات بحال کرنا اور اپنی ایئر اسپیس کو کھولنے جیسے امریکی پریشر کے آگے جھک کر انہوں نے اگرچہ کیا, ان کی ذاتی رائے نہیں تھی وہ, اس کے باوجود جبکہ عرب ملک فلسطین کے ساتھ تھے, فلسطین کا انتفاضہ اور فلسطینی مجاہدین اسرائیل پر اتنے حاوی نہیں تھے, لیکن جب عرب ملکوں نے فلسطینیوں کو بالکل چھوڑ دیا تو صرف ایک ملک ایران کی حمایت سے فلسطین اتنے مضبوط ہو گئے کہ اسرائیلی حکومت اب لرزہ. سمجھتا ہوں کہ اگر سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات بحالی کا فیصلہ کیا ہے تو سعودی عرب نے ان نکات کو بھی بہت جائزہ لینے کے بعد ہی اپنے فیصلہ کیا ہے کہ جب ہم فلسطینیوں کے ساتھ تھے تو فلسطینی رامدہ درگاہ تھے, جب ہم نے فلسطینیوں کو چھوڑ دیا اور ایران نے ان کی مدد کی ہے تو فلسطینی اب اس خطے میں بڑی طاقت بن گئے جنہوں نے اسرائیل جیسی بڑی طاقت کو جھکا دیا ہے. آپ دیکھیے جنین میں اور رام اللہ میں اور فلسطین کے باقی علاقوں میں کسن میں استشدانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور فلسطینی فوجی اور فلسطینی کس انداز میں آگے بڑھتے ہیں اور اسرائیلی فوجی بھاگ پڑتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی یہ جو فتح قریب ہے اس نے عرب ملکوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو بلائیں, اور ابھی آپ دیکھیے کہ صرف اسرائیل ہی تھا جس نے تاسف کا اظہار کیا اور حکومت کی ڈپلومیسی کی ناکامی اپوزیشن نے قرار دیا کہ اسرائیل کے اور سعودی عرب کے اور ایران کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل میں صف ماتم ایسے ہی نہیں بچھی, اور اس کے بعد سارے عرب ملکوں نے بالخصوص بحرین نے اور وہ عرب ممالک جو کہ سعودی شہزادے کی لن ترانی کی وجہ سے تعلقات ایران سے ختم کر گئے تھے, اب وہ دوبارہ لائن میں لگ گئے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے تعلقات بحال کرتے ہیں. آپ دیکھیے تین بڑے واقعات اس خطے میں ہوئے ہیں جو کہ ایران کی ڈپلومیسی کی کامیابی اور سعودی بلاک کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں. نمبر ایک, سیریا کے ساتھ سارے عرب ملکوں نے عرب لیگ میں سے اس کو نکال دیا, اس کے ساتھ تعلقات ختم کیے, اس پر جنگ مسلط کی, لیکن ایران اور روس اس کے ساتھ تھے اور سیریا جو ہے وہ کامیاب ٹھہرا, اور انڈائریکٹلی اسرائیل کی شکست ہوئی. اس کے بعد ایک اور عرب ملکوں نے مل کر قطر کے ساتھ جیسے ٹریڈ یونین کی طرح کا ماحول بنایا اور قطر کے ساتھ تعلقات ختم کیا. آپ نے دیکھیا جو فٹ بال ورلڈ کپ ہوا ہے اس نے قطر کو آگے کیا ہے اور باقی عرب ملک بےچارے عرب عوام جو ہے قطر کا رخ کیا ہے. تیسرے موقع پر اب فلسطین ہے جس کی کامیابی کی وجہ سے, جس کے خداوند تعالیٰ نے جو ان کو کامیابی دی ہے اس کی وجہ سے عربوں نے منہ کی کھائی ہے اور وہ ایران سے تعلقات بحال کرنے پر مجبور ہوئے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے
اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان
صبح رمضان
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ رکھنا ہے لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا سامعین، بے شک موت برحق ہے اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسے اعمال صالحہ انجام بجا لائے کہ جب موت آئے تو اطاعت پروردگار اور مرضی معبود میں، کیونکہ پروردگار عالم قرآن کریم میں مومنین سے ایسی ہی موت چاہتا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار ایسی حالت میں موت کو گلے لگانا کہ تم مسلمان ہو۔ سامعین، خطبہ شعبانیہ میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا ہم رتبہ اور ہم مرتبہ قرار دیتے ہوئے علی علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کر فرماتے ہیں، یا علی، من قتلک فقد قتلنی، ومن ابغضک فقد ابغضنی، ومن سبک فقد سبنی، لأنک منی کنفسی، روحک من روحی، وتینتک من تینتی۔ اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تم سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، جس نے تمہیں برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس لیے کہ تم میری جان کے مانند ہو، تمہاری روح میری روح میں سے ہے اور تمہاری تینت میری تینت میں سے ہے۔ سامعین، جس طرح ولایت نبی آپ کی نبوت و رسالت میں ظاہر ہوتی ہے اور تمام لوگوں پر آپ کے فرامین پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح اوصیاء نبی کی ولایت ان حضرات کی امامت میں ظاہر ہوتی ہے، اور سب پر واجب ہے کہ ان کی امامت پر ایمان لائیں اور ان کے حکم کی اطاعت کریں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی واختارنی للنبوت واختارک للامامت فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی۔ خداوند عالم نے مجھے نبوت کے لیے اور تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا، پس جس نے بھی تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا علی، انت وصیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، امرو کا امری و نہیے کا نہیی۔ اے علی، تم ہی میرے وصی، میرے بچوں حسنین علیہ السلام کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہو، میری امت کے درمیان، میری زندگی میں بھی اور میری وفات کے بعد بھی میرے جانشین ہو، تمہارا حکم میرا حکم اور تمہاری نہیں میری نہیں ہے۔
Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ کے آخری حصے میں اس طرح فرماتے ہیں، اقسم الذی بعثنی بالنبوت وجعلنی خیر البریت انک لحجۃ اللہ علی خلقہ وامینہ علی سرہ و خلیفت ہی علی عبادہ۔ قسم اس ذات اقدس کی جس نے مجھے نبی بنایا اور مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا، بے شک تم خلق خدا پر اس کی حجت، سر الہی کے رازدار اور بندگان خدا پر خلیفۃ اللہ ہو۔ خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم شاہکار ہے۔ خطبہ شعبانیہ ماہ رمضان المبارک کی شان و عظمت کے سلسلے میں ہے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان سے پہلے یعنی ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا ہے۔ اس خطبے کو آپ کے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ اسی خطبے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادت و عملکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب۔ بے شک اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں اور اس میں تمہاری نیندیں عبادت ہیں اور اس میں تمہارا عمل قبول ہے اور اس میں تمہاری دعا مستجاب ہے۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 90 دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، اپنی وسیع رحمتوں سے ایک حصہ میرے نصیب میں بھی قرار دے دے، اور اپنی روشن اور آشکارا دلیلوں کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ اے امیدواروں کی امید، میں تجھے تیری دوستی اور محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اختیارات کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لے اور مجھے اپنی کامل رضا اور خوشنودی کی راہ پر لگا دے۔
خدایا، اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ سامعین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا،
ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا،
بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا، بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں
رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا
سامر ابھی آپ پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے اور اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 11 فروردین 9 رمضان المبارک اور 31 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے نو رمضان المبارک سن 297 ہجری قمری کو تیسری صدی ہجری کے ایک شاعر ادیب محدث اور فقی محمد بن داؤد ظاہری نے 42 سال کی عمر میں وفات پائی داؤد ظاہری ادب شاعری حدیث اور فقہ میں استاد کی حیثیت رکھتے تھے انہوں نے ادب کے موضوع پر متعدد کتابیں تحریر کی ہیں نو رمضان المبارک سن 853 ہجری قمری کو ممتاز ماہر فلکیات الق بیگ کو قتل کر دیا گیا وہ 16 سال کی عمر میں تیمور کے جانشین مقرر ہوئے تیمور کے برخلاف الق بیگ کو ملکی سرحدوں میں توسیع میں کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ وہ زیادہ تر تحقیق و مطالعے میں مشغول رہتے تھے انہوں نے ایک اسکول قائم کیا جس میں دیگر موضوعات کے علاوہ علم نجوم خاص طور پر پڑھایا جاتا تھا الق بیگ کی دیگر کاوشوں میں سن 828 ہجری قمری میں سمرقند میں قائم کی گئی ایک 3 منزلہ رصدگاہ ہے قابل ذکر ہے کہ شمسی نظام کے کچھ سیاروں کے بارے میں الق بیگ کی تحقیقات کے نتائج آج کی تحقیقات سے زیادہ مختلف نہیں ہیں اکتیس مارچ سن 1596 عیسوی کو فرانس کے مشہور فلسفی ریاضیداں اور ماہر طبیعت ڈیکارٹ پیدا ہوئے وہ فلسفہ اور ریاضی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پروفیسر بنے وہ ریاضی کو ایک مکمل علم سمجھتے تھے اور اس کو تمام انسانی علوم میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ڈیکارٹ فلسفے میں بھی ید تولا رکھتے تھے بعض لوگوں نے تو انہیں جدید فلسفے کا بانی بھی کہا ہے انہوں نے فلسفے کے علاوہ فزکس میں بھی وسیع تحقیقات انجام دی ہیں ڈیکارٹ کی کتابوں میں اصول فلسفہ اور افکار مابعد الطبیعات قابل ذکر ہیں اکتیس مارچ سن 1809 عیسوی کو روس کے مشہور ڈرامہ نویس اور مصنف نکولائے گوگول یوکرین میں پیدا ہوئے انہیں طنز و مزاح اور سسپنس سے بھرپور کہانیاں لکھنے میں مہارت حاصل تھی انہوں نے اپنی کہانیوں میں روسی عوام کی زندگی کے کئی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے گوگول نے روم کا سفر کرنے کے بعد مذہبی خطوط نامی کتاب لکھی یہ کتاب روسی ادب کے شہپاروں میں شمار کی جاتی ہے اکتیس مارچ سن 1889 عیسوی کو ایفل ٹاور کی تعمیر مکمل ہوئی 1887 میں پیرس میں انقلاب فرانس کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر ایک صنعتی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش کے منتظمین نے نمائش کو یادگار بنانے کی بہت سی تجاویز پر غور کیا، جن میں انہیں فرانسیسی انجینئر گیسٹاو ایفل کی تجویز سب سے زیادہ پسند آئی۔ گیسٹاو ایفل نے اس نمائش کے لیے کاسٹ آئرن سے 300 میٹر بلند مینار بنانے کی تجویز پیش کی۔ 31 مارچ 1889 کو یہ مینار اپنی انتہائی بلندی 302 میٹر یا 984 فٹ تک پہنچ گیا۔ یہ مینار 2 سال 2 ماہ اور 2 دن کے بعد مکمل ہوا۔ نو رمضان المبارک 1325 ہجری قمری کو آیت اللہ شیخ محمد بہاری ہمدانی نے وفات پائی۔ وہ 13ویں اور 14ویں صدی ہجری قمری کے ایران کے مشہور عارف اور بزرگ عالم دین ہیں، جو اپنی پرہیزگاری، نیکی عمل اور عملی کمالات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے اور تعلیم کی تکمیل کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ بہاری ہمدانی کی تصنیفات کا مجموعہ تذکرۃ المتقین کے نام سے شائع ہوا ہے۔ March 1948 کو قاہرہ سے ساحلی شہر حیفا جانے والی ریل گاڑی میں بم دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ سیونک گروہ اسٹرن نے کیا۔ اس دھماکے میں 40 فلسطینی شہید اور 60 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس دھماکے سے 4 دن پہلے بھی فلسطین میں سہونیوں نے ایک ٹرین کو دھماکے سے اڑایا تھا۔ اس دھماکے میں 24 فلسطینی شہید اور 61 زخمی ہوئے تھے۔ سہونی پبلک مقامات اور دیہاتوں پر حملے اور بسوں اور ٹرینوں میں دھماکے کر کے سہونی ریاست کی تشکیل کا راستہ ہموار اور فلسطینیوں کو ترک وطن پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ March 1979 کو عرب لیگ کے رکن ممالک نے مصر کی رکنیت معطل کر دی اور اکثر عرب ممالک نے قاہرہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے۔ یہ اقدام کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے خلاف رد عمل کے طور پر کیے گئے۔ January 1978 میں مصر کے سابق صدر انور سادات نے سیونی حکومت کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ کی کوششوں، نیز پیئر لوک سمیت بعض عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل مخالف موقف سے دستبردار ہونے کے نتیجے میں آخر کار 1980 کے عشرے میں عرب لیگ میں مصر کی دوبارہ واپسی کی راہ ہموار ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك و وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.